الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال صلوات محمد رحمه الله بزرگان محترم اور برادران عزیز حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا فقرہ ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے جو کہ دعائے مکارم الاخلاق ہے رسم امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پروردگار عالم سے کچھ چیزوں کی درخواست کی ہے اسی میں سے ایک چیز ہے کہ وانتہی بنیتی الی احسن النیات پروردگارہ ہماری نیت کو بہترین نیت تک منتہی کر. دو دن سے اس لفظ پر ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے کہ امام نے بہترین نیت کو پروردگار عالم سے تقاضا فرمایا ہے. اس کے معنی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے امام اپنے مالک کے سامنے دست بدعا ہے. اور اس کے بعد کا فقرہ وَبِعَمَلِ إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ, اور ہمارے عمل کو بہترین عمل قرار فرما. ان دونوں مقام پر آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ امام نے لفظ احسن کو رکھا ہے. وَانْتَهِ بِنِيَّتِ, انتہا کر ہماری نیت کی. احسن النیات, احسن بہترین نیت. ایک ہے حسن اور ایک ہے احسن, ان دونوں میں فرق ہے. اور آپ جانتے ہیں لفظ احسن کہ جو عربی گرامر کے اعتبار سے افعال التفضیل کا صیغہ ہے, افعال کے وزن پر آتا ہے. اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں مثلا احسن, اعلم, افقاح, اشجع, جتنے بھی لفظ یہ بولے جاتے ہیں, افضل, یہ سارے لفظ ان کو افعال التفضیل عربی میں کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ صفت کئی لوگوں میں یا کئی چیزوں میں مشترک ہو ان میں سے کسی ایک میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہو اس کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا اگر بہت سے عالم جمع ہیں, سارے کے سارے عالم ہیں, علماء ہیں, جاننے والے ہیں, ان میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے, اس انسان کو اعلم کہا جائے گا. یعنی اعلم عالموں کے درمیان سب سے زیادہ جاننے والا, جاہلوں کے درمیان نہیں. اگر جاہلوں کے درمیان کوئی جاننے والا ہوگا تو اس کو عالم کہیں گے, لیکن عالموں کے درمیان جو سب سے زیادہ جانتا ہوگا اس کو اعلم کہا جائے گا. اور خود اس چیز کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم ایک ہوگا. جو خود اس بات کی علامت ہے کہ جہاں پر بہت سے لوگ جمع ہوں یا پوری کائنات میں اگر کسی کو اعلم کہا جائے گا تو وہ ایک ہوگا, سب سے زیادہ جاننے والا. اسی طریقے سے لفظ ہے احسن, یعنی سب سے بہتر. کہ جہاں پر بہت سی چیزیں حسن ہوں, اچھی ہوں, ان میں سے ایک کوئی چیز یا کچھ چیز ایسی ہوں گی مختلف اعتبار سے کہ جو سب سے اچھی ہو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تقاضا فرمایا کہ پروردگار ہماری نیت کو سب سے بہتر قرار فرما. الا احسن النیات, احسن کا انتخاب حسن کے درمیان ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے اگر بری نیتوں میں کوئی ایک نیت اچھی ہو تو اسے نیت حسنہ کہا جائے گا, اچھی نیت. لیکن امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میری نیت بہتر ہو, اچھی نیت ہو, میری نیت کو اچھی نیت قرار فرما. اللہم اجعل نیتی حسنتن, نہیں, بلکہ اللہم جو امام نے کہا پہلے جو صلوات کے ساتھ بات شروع ہوئی, صلی علی محمد و آلہ و بلغ بے ایمانی اکمل الایمان و بے یقینی افضل وجعل یقینی افضل الیقین, اس کے بعد وانتہی بنیتی الی احسن النیات. اور اس پر توجہ کیجئے کتنا دقیق لفظ ہے جو امام نے استعمال کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ ترجمے میں وہ بات آ نہیں پاتی جو عربی میں ہے. وانتہ یعنی انتہا کر. توجہ کیجئے گا, چونکہ بہرحال یہ کلمات سجادیہ جو ہمارا موضوع ہے, لہذا امام کے ایک نہ ایک کلمے پر روزانہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے امام نے مطالب کو پیرویا ہے. وانتہی بنیتی, ہماری نیت کی انتہا کر. توجہ کیجئے گا, الی احسن النیات, بہترین نیت پر. اس کے معنی یہ ہے کہ نیت شروع ہوگی کسی نچلے مقام سے, یعنی اچھی نیت, پھر اس سے اچھی نیت, پھر اس سے اچھی نیت, اور پروردگار عالم سے امام نے چاہا سب سے بہتر جو نیت ہو سکے ہماری نیت کو وہاں تک پہنچا دے. اور خود یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ اچھی نیتوں میں بھی مدارج پائے جائیں گے, اچھی نیتوں میں بھی درجات پائے جائیں گے, اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے پر امام کی نظر ہے. اور پروردگار عالم سے سب سے اعلیٰ درجے کی نیت کو امام تقاضا فرما رہے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا اس چیز کو, اس کی ذرا سی وضاحت اور اس کے بعد ربط کے لیے, چونکہ یہ مسئلہ نہایت مہم ہے میرے عزیزوں, ہمیں توجہ کرنی پڑے گی اس کے اوپر. یہ بھی نیت ہے کہ انسان جنت و جہنم کے لیے نماز پڑھے, یہ نماز باطل نہیں ہے, نماز درست ہے, لیکن نماز کا درست ہونا باطل نہ ہونا ایک مسئلہ ہے, لیکن نماز کا مقام میں کمال تک لے جانا دوسرا مسئلہ ہے. یہ نیت صحیح ہے, انسان کی نیت درست ہے, یہ نیت بری نہیں ہے. اگر کوئی انسان جہنم کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نیت بری نہیں ہے. اگر کوئی جنت کی لالچ میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نیت بری نہیں ہے, نماز اس کی باطل نہیں. تمام مراجے کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہے, لیکن یہ اس منزل پر نہیں ہے جس کو احسن نیت کہا جا سکے. توجہ کیجئے گا, بلکہ اس احسن نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بلند مرتبے پر انسان جائے. وہ بلند مرتبہ کیا ہے کہ جہاں جنت و جہنم پر نظر نہیں ہے بلکہ لقائے پروردگار, اپنے مالک سے ملاقات کی امید پر نماز پڑھ رہا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بہترین عمل انجام دے. اس لفظ پر میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. تو ایک لقاء باری تعالیٰ کے لیے, اپنے پروردگار کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہے نماز کو, یہ بھی ایک نیت ہے. یہ پہلے والی سے بہتر ہے. اگر پہلے والی نیت حسن تھی, حسنہ, تو یہ اس سے بہتر ہے, احسن ہے. اس کے بعد اس سے بہتر نیت, توجہ کیجئے کہ جہاں پر لقائے باری تعالیٰ پر بھی توجہ نہیں ہے, قرب کی منزلوں پر بھی توجہ نہیں ہے, بلکہ نیت میں صرف اتنا آ رہا ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اس نے کہا ہے یہ کرو, ہم کر رہے ہیں. دوسری کسی چیز پر نہ انعام الہی پر بندے کی نظر ہے, نہ الطاف الہی پر بندے کی نظر ہے, کسی چیز پر بندے کی نظر نہیں ہے, صرف اس بات پر نظر ہے کہ وہ میرا رب ہے, میں اس کا عبد ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یعنی یہ نیت کے بہترین نیت کے مدارج ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک, ایک سے بڑھ کر ایک. اب اس کے آگے اور بات کہاں تک جاتی ہو تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی, جہاں تک ذہن انسان کا پہنچ سکتا تھا اس مقام تک نقل کیا گیا. اور ائمہ تحریر کی نیتیں کتنی طاہر ہیں, وہ کس لیے کام کر رہے ہیں, یہ تو وہ جانتے ہیں یا ان کا پروردگار جانتا ہے. ہم نے جتنی باتیں ان کی احادیث سے سمجھی جا سکتی تھی اور علماء نے بیان کی تھی, کوشش کیا گیا کہ ان کو بیان کر دیا جائے. یہ ایک مسئلہ نیت کا ہے. ایک مسئلہ نیت کا اور آپ کے سامنے بیان کروں. نیت عمل کے پہلے بھی ہوتی ہے, عمل کے ساتھ بھی ہوتی ہے, اور عمل کے بعد بھی دخالت رکھتی ہے. توجہ کیجئے گا, انسان جب کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے سے اس کی نیت ہے, کیونکہ بغیر نیت کے تو کر ہی نہیں سکتا. اور نیت عمل کے ساتھ بھی رہنا چاہیے, اور نیت عمل کے بعد بھی درست رہنا چاہیے. مثلا اس نے کام شروع کیا خدا کے لیے، کام ہوتا رہے خدا کے لیے، کام ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہے خدا کے لیے، یہ کتنی بدتر منزل ہے کہ انسان نے بہترین نیت سے کام کیا ہو لیکن 2 سال کے بعد اس کام کو برباد کر دے. یعنی محنت بھی کی ہے، زحمت بھی کی ہے نیت کی طہارت پر، لیکن کچھ دن کے بعد اس کام کو برباد کر دیا. کبھی انسان شروع سے کام کی نیت کی خراب رکھتا ہے، اس لیے کام انجام دے رہا ہے کہ مثلا لوگ دیکھیں محلے کی مسجد ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، جانا ضروری ہے. یہ تو پہلے ہی سے باطل ہے مسئلہ. ایک مرتبہ نہیں، آیا تو خدا کے لیے، درمیان عمل نیت خراب ہو گئی. یہ دوسرا مسئلہ. جیسے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا صحرا میں، دھوپ میں بیچارہ، چٹیل میدان، کچھ لوگ وہاں سے گزرے، کہا کتنا مومن آدمی ہے، اسی دھوپ میں کھڑا ہوا پروردگار کی عبادت کر رہا ہے، کتنا اچھا انسان ہوگا یہ. اس نے فوراً کچھ دیر کے بعد کہا، بھائی میں روزے سے بھی ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ وسلم. درمیان عمل. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، شروع میں بھی ٹھیک ہے، درمیان میں بھی صحیح ہے، بعد میں خراب ہو گئی. اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو سب کو. امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان من عمل حسنتا سرا، جو انسان کسی نیک کام کو انجام دیتا ہے چھپا کر کے، کتبت لہ سرا، اس کے لیے وہ عمل مخفی اور سری طور سے لکھا جاتا ہے، خالصتا لوجہ اللہ. اذا اقر بها یا اذا اقر به، اور جب اس نے کبھی کسی موقع پر اس کام کا اقرار کر دیا کسی کے سامنے، ہم نے وہ کام انجام دیا تھا، محیت و قدبت لہ علانیتا، تو وہ سرن جو لکھا گیا تھا مخفی طور سے اس کو مٹا دیا گیا، اور اب اس کے لیے علانیتا اس کام کو لکھ دیا کہ اس کام نے علانی انجام دیا، اس نے یہ ثواب اس کا گھٹ گیا، گراف نیچے آ گیا. اور اگر وَإِذَا أَقَرَّ بِهَا ثَانِيًا، اور اگر اس نے دوبارہ اسی سے کہیں اقرار کر لیا، تو محیت و قدبت لہ ریا، اس انسان کے اس کام کو مٹا دیا گیا جو جعلی لکھا گیا تھا، اب اس کو کارے ریائی لکھ دیا گیا، یعنی اس نے یہ کام ریا میں انجام دیا تھا. جبکہ نماز اگر عبادت ہو تو عبادت باطل نہیں ہے، بعد میں ریا سے، درمیان ریا، درمیان عمل اگر ریا آ جائے تو باطل ہے، لیکن ریا کے بعد باطل نہیں ہے، باطل تو نہیں ہے مگر فاسد ہے. چونکہ جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کمال تک پہنچنے کے لیے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ پہلے بھی نیت درست رہے، ضروری ہے کہ بعد میں بھی نیت درست رہے، اور ضروری ہے کہ ہین عمل کام کرنے کے دوران بھی انسان کی نیت درست رہے. یہ ایک مسئلہ ہے نیت کا. اور اللہ رے امام کی نظر، توجہ کیجئے گا، آپ نے فرمایا وانتہی بے نیتی الا احسن النیات، پروردگار ہماری نیت کو بہترین نیت تک پہنچا. اس کے بعد کہا بے عملی الا احسن الاعمال، اور ہمارے عمل کو بہترین عمل قرار فرما. میں اس پر ابھی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. ہمارے عمل کو بہترین عمل قرار فرما دو، اس کے فوراً بعد کہا اللہم وفر نیتی، توجہ کیجئے گا، پروردگار ہماری نیت کو کامل فرما، یعنی عمل کے پہلے بھی نیت کا تذکرہ کیا اور عمل کے بعد بھی نیت کا تذکرہ کیا، تاکہ انسان یہ محسوس کرے کہ نیت تمہاری پہلے بھی درست ہونی چاہیے، نیت عمل کے بعد بھی درست ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور بعد میں جو امام نے تذکرہ کیا ہے اس میں ایک لفظ رکھا ہے، اللہم وفر بلطف کا نیتی، پروردگار ہماری نیت کو اپنے لطف کے ذریعے سے تمام فرما، ہماری نیت کو کامل کر، یعنی ایسا نہ ہو کہ عمل کر کے مغرور ہو جاؤ.
توجہ فرمائیے گا. کبھی کبھی اتنی بیماریاں ہیں, میں آپ سے کہاں تک عرض کروں, انسان کے ساتھ, یعنی ہم جیسے لوگوں کے ساتھ, آپ تو ماشاءاللہ سے ان چیزوں سے بے نیاز ہوں گے, ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کتنی مختلف بیماریاں جو سامنے آتی ہیں. اب یہ انشاءاللہ بات میں جو دعا کا پر جب آئے گا لفظ میں وہاں بحث کروں گا آپ کے سامنے, ابھی نہیں کر رہا, صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. ایک بیماری ہے اس کا نام ہے کبر, تکبر. ایک بیماری ہے اس کا نام شاید بچوں نے سنا بھی نہ ہو, اس کا نام ہے عجب, عین جیم بے. یہ تکبر سے زیادہ خطرناک ہے. کیا چیز ہے یہ تکبر؟ ہوتا ہے کسی انسان کے مقابلے میں میں آپ سے بہتر, یہ تکبر ہے کہ جہاں مقابلہ کیا جا رہا ہے کسی انسان سے, میں اس سے بہتر, میں اس سے بہتر, یہ تکبر ہے. ایک چیز ہے کہ نہیں, سامنے کوئی نہیں ہے, اپنے آپ میں خیال کر رہا ہے میں بہتر. توجہ کریں, جہاں کسی سے مقابلہ نہیں ہے, ایک خطیب دوسرے خطیب سے مقابلہ کرے, ایک عالم دوسرے عالم سے مقابلہ کرے, ایک حسین دوسرے حسین سے مقابلہ کرے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر مقابلہ ہو تو تکبر ہے, مقابلہ نہیں ہے بلکہ انسان اپنے آپ میں یہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں, اس کو عجب کہتے ہیں. نہایت خطرناک بیماری ہے انسان کے اندر یہ, یا اتنی خطرناک ہے کہ بعض جگہوں پر یہ بھی ہوا کہ پروردگار اگر کسی بندے کو چاہتا ہے, محبت کرتا ہے, تو کبھی اس سے گناہ کروا دیتا ہے تاکہ وہ عجب کا شکار نہ ہونے پائے. اگر کوئی عمل خالص کر بھی لیا, کسی مجلس میں خالص لوجہ اللہ پہنچ بھی گئے, کوئی نماز خالص پڑھ بھی لی, کسی انسان کی اللہ کے لیے مدد کر بھی دی, تو اب دو چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو اسے بیان کرنا, یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے, فطرت تو نہ کہوں گا لیکن عادت میں شامل ہے, اسے بیان کرے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو پھر آپ دیکھیے مجھے ایسا مکار انسان کیسا شوگر کوٹڈ کرتا ہے اسے, کیا کرے, زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے, ایسی مہنگائی میں انسان کا گھر چلانا مشکل ہے, فلاں صاحب بیچارے جلدی کہیے انہیں آپ نے کچھ دیا ہے, ختم ہو گئی بات. یہ زمانے کا رونا کیوں رویا جا رہا ہے؟ اپنا ایک جملہ کہنے کے لیے زمین اور آسمان کا گلاب ایک کر رہا ہے, شوگر کوٹڈ کر رہا ہے. ایک یہ مرحلہ ہے کہ انسان بیان کرے, دوسرا مرحلہ یہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ میں خوش ہو رہا, میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں بیواؤں کا خیال کرتا ہوں, میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے. امام نے اس پر بھی نظر کی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی عمل اچھا انجام دے لو تو بعد میں اپنے آپ میں خوش ہو, نہیں بلکہ آواز دی اللہم وفر بے لطف کا نیتی, عمل کے بعد تذکرہ کیا کہ پروردگار اپنے لطف کے ذریعے سے, اپنی توفیق کے ذریعے سے, اپنی مہربانی کے ذریعے سے ہماری نیت کو تمام فرما, ایسا نہ ہو کہ درمیان میں یہ چیز خراب ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو یہ ضروری ہے ایک مسئلہ. اب وہ میں نے چونکہ دوسرا جملہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے, لہذا اس کو بیان کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا اس کے بعد. یہ تو مسئلہ ہوا احسن نیات کا, کیا آپ نے اسے محسوس کیا کہ بہترین نیت یعنی اچھی نیتوں میں سے انسان سب سے بہتر کا انتخاب کرے. اس کے بعد امام نے فرمایا وَبِعَمَلِ إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ, ہمارے عمل کو بہترین اعمال قرار فرما. عمل اچھا اور برا, یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات, اچھا کام برا کام, وہ نہیں کہہ رہا امام کہ ہم کو توفیق دے کہ ہم برے کاموں کو چھوڑ کے اچھا کام کریں, یہ کمال نہیں ہے انسان کا, بلکہ کمال انسانی یہ ہے کہ اچھے کاموں میں جو سب سے اچھا ہو اس کا انتخاب کرے. اب اس کے معنی کیا ہے, اسے کیسے سمجھے, ہمیں کون سا کام بہتر ہے؟ اور یہی پروردگار عالم نے جہاں تذکرہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن, کہ پروردگار عالم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میں آزمائے تم میں بہتر کون ہے, احسن کون ہے. یہ نہیں کہا ایکم حسن, کہ تم میں حسن کون ہے عمل کے اعتبار سے, کون اچھے کام کرتا ہے, اچھے کام تو تمہیں کرنے ہی چاہیے, نہیں بلکہ تمہیں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. اب یہ سب سے اچھے کام کیا چیز ہیں؟ اب اس پر میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے تاریخ سے بیان کر کے اور اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ایک شخص ہے حسین ابن ابی العلا، جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، توجہ کیجئے گا نزاکت و ظرافت پر، امام کے زمانے میں ہے، گیا حج کے لیے، 20-25 آدمی اس کے ساتھ ہیں قافلے میں، 20-25 آدمیوں کا قافلہ ہے اور نکلا ہے مدینے سے مثلا حج کے لیے مکے۔ جہاں جہاں جس جس منزل پر کارواں رکتا ہے، ہر منزل پر ایک گوسفند خریدتا ہے، ایک بھیڑ بکری جو بھی، اس ذبح کر کے تمام جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کی دعوت کرتا ہے۔ ہر منزل پر جہاں پر بھی یہ کارواں رکا، لوگوں کھانے کی ضرورت پڑی، اس نے ایک گوسفند کو ذبح کیا اور اس کو باقاعدہ کر کے آمادہ کر کے لوگوں کے لیے پیش کیا، اطعام کیا۔ آپ سوچیے یہ کام اچھا ہے یا برا، سوچ کے بتائیے کہ ایسا کام کہ جو انسان اچھے، تو پہلی یہی بات کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہی بہتر ہے، اطعام کرنا یہ خود ایک فعل حسن ہے تاریخ میں۔ اس کے علاوہ جو جا رہے ہو حج بیت اللہ کے لیے، انہیں اطعام کرنا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ کرتا چلا گیا یہاں سے وہاں تک، پورے سفر میں ہر جگہ پر کھلاتا رہا، ہر جگہ پر کھلاتا رہا، خود واپس آیا اسی طریقے سے۔ جب مدینے پہنچا، توجہ کیجئے گا، اور جب مدینے پہنچا اور امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے کہا کہ اے حسین، اے ابن ابی العلا، تم مومنوں کو ذلیل کر رہے تھے، تم مومنوں کو حقیر کر رہے تھے۔ کہتا فرزند رسول، اعوذ باللہ من غالب، اے رسول خدا کے بیٹے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں خدا کی کہ ذلیل کروں مومنوں کو۔ کہا تم نے کیا کیا ہے پورے سفر میں، ہر جگہ پر جا کر کے تم کو قربانی کر رہے تو دے رہے تھے، سوچو کہ جس کے پاس نہ رہا ہوگا تمہارے اس عمل سے اس کے اندر حقارت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ جی، اسی طرح کا سناٹا ایسے مقام پر، سوچو اس بات کو کہ جہاں تم دے رہے تھے ہر جگہ پر ہم نے قربانی کی ہے، ہم نے کھلایا ہے، جو بیچارہ اطعام کر رہا تھا، کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس نہیں تھا، اس نے اپنے اندر حقارت محسوس کی کہ نہیں تمہارے سامنے؟ کام حسن ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے برا کام کیا ہے، توجہ کیجئے گا، لیکن چونکہ دوستدار امام ہے لہذا چاہتے ہیں کہ ان نزاکتوں پر نظر کرے، کیونکہ قرآن نے اچھے کام کا تقاضا نہیں کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ حَسَن نہیں کہا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ امام نے فوراً اس کو اسی جگہ پر روکا، ایسا نہ کرو کہ تمہارے کسی نیک کام سے کسی غریب کا دل ٹوٹ رہا ہو اور اس کے اندر احساس حقارت پیدا ہو۔ جو ان نزاکتوں پر بھی نظر رکھے اس کو احسن عمل کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو ایک مسئلہ نیت کا مسئلہ ہے کہ احسن نیت تک انسان پہنچ جائے، اور دوسرا مسئلہ احسن عمل کا مسئلہ ہے۔ کتنے ایسے اعمال ہمارے اور آپ کے ہیں، جائے انسان اپنے زندگی کی اور حالنگ کرے، پھر سے جا کر کے دیکھے کہ کیا ہوا ہے، کتنا ہم نے ایسا نیک کام کیا ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کا مثلا تحقیر کی ہے، دوسروں کے سامنے۔ امام نے فوراً اسی جگہ پر روکا، اور جب تک یہ چیزیں درست نہ ہو جائیں انسان منزل کمال پر نہیں جا سکتا۔ بس اس جگہ پر دو جملے سنیں، چونکہ انسان کو جو چیز منزل کمال پر لے جاتی ہے وہ بہترین نیت ہے، اور بہترین نیت کے برعکس جو چیز ہے وہ ریا ہے۔ اگر نیت میں فتور پیدا ہو جائے، حدیث نے پڑھ کر کیا آواز دی، کل ریا ان شرکن، ہر ریا شرک ہے۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے انجام دیا گیا کام تو یہ شرک ہے، حدیث آواز دے رہی ہے، ہر ریا شرک ہے۔ فمن عمل للناس کان ثوابہ علی الناس ومن عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ، جس انسان نے انسانوں کے لیے کوئی کام کیا ہے انسانوں کو دکھانے کے لیے، اس کا ثواب انسانوں کے گردن پر ہے، اس سے جا کر کے لے لے، اور جس انسان نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہے، پروردگار اس کو دے گا۔ بس یہ جگہ پر کیے گا، جتنا عمل میں خلوص پیدا ہوتا جاتا ہے اتنا عمل میں ور حسن پیدا ہوتا جاتا ہے. توجہ کریں گے, جتنا عمل میں خلوص ہو اتنا عمل وزنی اور قیمتی ہوتا جاتا ہے پروردگار کے نزدیک, اور اگر عمل میں خلوص نہیں ہے تو زیرو ہے عمل. قرآن مجید نے آواز دی سورہ فاطر میں, الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمہ طیب, کلمہ طیب یعنی عقائد حق پروردگار کی طرف بلند ہوتے ہیں. کلمہ طیب کیا چیزیں ہیں, کون سی چیزیں ہیں کہ جو پاک کلمات ہیں جنہیں عقائد حق کا جو توحید, نبوت, امامت, جو عقائد ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے کلمہ طیب میں ہیں. ان کے اندر صفت کیا ہے کہ بلند ہو خدا کی طرف, یسعد الیہ خدا کی طرف صعود پیدا ہوتا ہے ان عقائد میں, ان کلمات میں. یہ کلمات کہیں خارج میں تو نہیں پائے جاتے, توحید کہیں دکھائی تو نہیں دے رہی, بلکہ توحید کا قیام کسی موحد کی وجہ سے ہے. کوئی ہے اللہ کو ایک ماننے والا جس کی بنیاد پر وہ ایک قائم ہے, نہیں کہ خدا ایک ہے وہ الگ منزل ہے. مفہوم توحید کی گفتگو کر رہا ہوں. تو ایک صفت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے, تو جب یہ کلمات بلند ہوں گے تو انسان کو بھی بلند کریں گے. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح وہ ہے جو ان کلمات کو اور بلند کرتا ہے, ان کو رفعت دیتا ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر الى انثى, جو نیک کام انجام دے. ہمارے یہاں ترجمہ اردو میں نیک کام ہوتا ہے, لیکن عمل صالح کیا چیز ہے؟ انہیں دو چیزوں کے مجموعے کا نام عمل صالح ہے. یعنی عمل صالح جس عمل میں صلاحیت پیدا ہو جائے بلند کرنے کی, وہ کون سا عمل ہوگا؟ دو چیزیں ہیں, علمی لفظ ہیں, آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آسان کر کے. ایک حسن فاعلی ہونا چاہیے اور ایک حسن فعلی ہونا چاہیے. حسن فعلی یعنی کام خود اچھا ہو, ایک مرحلہ. حسن فاعلی یعنی کام کرنے والا اچھا ہو, دو مرحلے. دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو عمل عمل صالح بنتا ہے. توجہ میرے عزیزو, ایک چیز ہے حسن فعلی, کام خود بہتر ہو, اچھا کام ہو. ایک چیز ہے حسن فاعلی, اچھی نیت سے کیا جا رہا ہو, کیونکہ ممکن ہے کہ بہت سے اچھے کام ہو, اچھے کام کرنے والے برے ہو. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کام تو بہت اچھا ہے لیکن جو کر رہا ہے وہ برا ہے. کس لیے برا ہے؟ کہ نیک کام تو کر رہا ہے مگر بری نیت سے کر رہا ہے. جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, کام بھی اچھا ہو, نیت بھی اچھی ہو, تب عمل عمل صالح بنتا ہے. اور جب عمل عمل صالح بنے گا تو عقائد حق کو بلند کرے گا, اور اگر عمل میں یہ صلاحیت نہ رہ جائے تو کہنے کو تو انسان مسلمان ہوگا لیکن اس میں بلندی پیدا نہیں ہو سکتی. کلمہ سب سے بہترین کلم کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ایک اعتقاد ہے جو انسان کے دل کے اندر پایا جاتا ہے. اس لا الہ کے مطابق عمل ہونا چاہیے. کیا مطلب لا الہ؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے پروردگار کے, سوائے اس اللہ کے. جب سب کی خدائی سے انکار کر دیا تو کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. کوئی بھی غیر خدا ہو انسان کو جھکنا نہیں ہے اگر کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ. لیکن آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کتنے مسلم ممالک ہیں اور کتنوں کے سامنے جھکتے نظر آ رہے ہیں. اذانوں سے تو سب کی یہی آواز آ رہی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا اور ہے, اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے مطابق حسن فاعلی کے ساتھ عمل کا انجام دینا اور ہے. اور اگر کسی ایک جگہ پر بھی واقعاً عمل صالح کے ساتھ کہہ دیا جائے لا الہ الا اللہ, تب اس میں اتنی بلندی پیدا ہوتی ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو چیز حسن فعلی بھی پایا جائے اور حسن فاعلی بھی ہو، دو چیزیں ملتی ہیں تب جا کر کے عمل صالح بنتا ہے، اور اب اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کو بلند کر دے، اس منزل تک پہنچا دے جہاں سے انسان کو کمال مل سکے، اور اسی کو خلوص کہا جاتا ہے میرے عزیزوں۔ تو قرآن نے کہا الکلم الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کلمہ طیب بلند ہوتے ہیں پروردگار کی طرف اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے۔ عمل صالح یعنی نیت بھی پاک ہو، کام بھی اچھا ہو۔ جہاد اچھا ہے، نیک کام ہے، لیکن کس نیت سے یہ جہاد کیا جا رہا ہے؟ جس نیت سے کیا جائے گا اسی اعتبار سے اس میں وزن پیدا ہوگا۔ جتنا خالص نیت ہو خدا کے لیے اتنا عمل میں وزن پیدا ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے کتنے ایسے عمل کرنے والے ہیں، عمل حبام منصورہ قرآن کی تعبیر ہے، کوئی جیسے کیا ہی نہ ہو کسی نے عمل۔ کیوں؟ چونکہ عمل میں خلوص شرط ہے، اور اللہ خلوص کے لیے جو موانع خلوص ہیں پروردگار نے اس کی بھی رعایت کی ہے۔ دیکھیے انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کوئی دیکھے، اپنے اچھے کام کو دکھانا چاہتا ہے۔ کہا تم دکھانا چاہتے ہو، اس کی بھی ہم قدر کریں گے۔ قرآن مجید نواز قل اعملوا، تم عمل کرو، کچھ کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین یعنی ائمہ طاہرین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں جہاں خدا دیکھ رہا ہو، رسول دیکھ رہا ہو، ائمہ طاہرین دیکھ رہے ہو، اور انسان کو اس جملے پر یقین ہو، پھر اسے یہ توجہ پیدا ہوگی کہ میں بھی دیکھوں۔ آپ دیکھیں کسی جگہ جائیے، کوئی کام انسان انجام دے رہا ہے، ایک چپراسی ہے کوئی کام کر رہا ہے، اس کے مینیجر نے کہا تم کرو، ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھتے کیسے کرتے ہو، کتنا اچھا کرتے ہو۔ وہ دیکھنے لگا، کیا اس انسان کی توجہ جائے گی کہ دوسرا چپراسی اسے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یا اس کے دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی اثر پڑے گا اس کے کام پر؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمارا مینیجر دیکھ رہا ہے، یہ دیکھے جائے نہ دیکھے، ہوتا کیوں نہ دیکھنے والا، اس کی حیثیت کتنی ہے کہ یہ دیکھے اور کچھ کرے، تو خود ہم جیسا ہے، نہ کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ ایسے کو دکھانے کا فائدہ کیا ہے جو نہ کچھ دے سکے نہ لے سکے؟ کسی ایسے کو دکھاؤ جو کچھ کر سکے، بلندی دے سکے، مثلا پوسٹ میں اضافہ ہو سکے، کوئی ہمیں مقام مل سکے، کسی ایسے کو دکھایا جائے۔ اور مینیجر یہ کہے، بس اب کتنا خطرناک لفظ ہے یہ، مینیجر یہ کہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ چپراسی کسی دوسرے چپراسی کو دکھانے کے لیے کرے، کتنی بڑی توہین ہے اس مینیجر کی کہ میں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تم اسے دکھا رہے تھے، تم نے ہمارے مقام کی توہین کی ہے۔ اگر ذرا بھی شعور ہوگا، اگر ذرا بھی احساس ہوگا، تو ایسا انسان کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کرے گا نہیں۔ قدرت نے آواز دی، دکھانا چاہتے ہو، دکھانے کی تمنا ہے، نہ دکھاؤ ان کو جو تم جیسے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ اگر دکھانا ہے تو آؤ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا رسول دیکھ رہا ہے، ہمارے یہ ائمہ طاہرین دیکھ رہے ہیں، تم عمل کرتے جاؤ، نہ گھبراؤ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ہم تمہارے عمل کو خود دیکھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آپ نے پہچانا اس نیت کی طہارت کہ منزل پلٹ کے عقیدے تک گئی، چونکہ ساری مشکلات عقائد میں ہوتی ہیں جو اعمال میں جا کر کے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ انسان جب یہ تصور پیدا ہو جائے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، تو کسی اور کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، جسے حساب لینا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کو کچھ دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جتنا خلوص کی تعریف کروں آپ کے سامنے، یعنی ڈیفینیشن کیا ہے، اسی بات رک جائے۔ والعمل الخالص، جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہد، ارشاد فرمایا
والعمل الخالص اللہ تريد ان يحمدك عليه احد الا الله.
عمل خالص اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تم یہ ارادہ نہ کرو کہ کوئی ایک بھی تمہاری تعریف کرے سوائے خدا کے.
یہ عمل خالص کی امام نے تعریف کی ہے, امام نے ڈیفینیشن بیان کی ہے.
والعمل الخالص اللہ تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. نہ یہ تمنا رہ جائے کہ باہر نکلے تو لوگ کہیں سبحان اللہ کیا اچھی مجلس پڑھی, نہ یہ تمنا رہ جائے کہ لوگ یہ کہیں کتنا بہترین جشن کروایا انہوں نے. نہیں, انسان کی نظر ادھر جانے نہ پائے بلکہ نظر ادھر رہے کہ جس کے لیے کر رہے تھے اس نے لیا کہ نہیں, جس کے لیے انجام دیا تھا اس نے قبول کیا کہ نہیں. بس آخر جملوں میرے عزیزو, عمل خالص یہ ہے کہ کسی ایک پر تمنا نہ ہو کہ وہ ہماری تعریف کرے بلکہ اور زیادہ. امام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک لا يصير العبد خالصا, اس وقت تک بندہ خالص ہو ہی نہیں سکتا. حتى يكون المدح والذم فيه سواء, کہ جب تک لوگوں کی تعریف اور ان کی مذمت اس کے لیے برابر نہ ہو جائے. جب یہ سیدھی سیدھی بات ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا مجلس پڑھ رہا ہوں, اگر یہ مجلس میں واقعی خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا پتہ ہے, اگر یہ واقعی خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں تو میرے اوپر اثر نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ تعریف کریں یا آپ مذمت کریں. نہ فقط یہ کہ تعریف نہ کریں بلکہ مذمت کریں. کیوں؟ اگر آپ نے تعریف کر دی تو کیا ہو گیا, اگر مذمت کر دی تو کیا ہو گیا. ہماری قبروں میں نہ آپ کی تعریف رکھی جائے گی نہ آپ کی مذمت رکھی جائے گی. ہاں, جس کے لیے پڑھی گئی تھی اگر اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, پوری کائنات مذمت کرتی رہے. اگر اس نے کہہ دیا کہ گھبرانا نہیں ہم نے قبول کر لیا کافی ہے, سب مذمت کرے تو کیا ہوگا اس سے آخر. اگر اس نے رد کر دیا اور پوری کائنات زندہ باد زندہ باد کہے تو کیا ہوا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو جن کی مثالیں موجود نہ ہوں ہمارے سامنے, کوئی آپ کہیں کہ وہ تو ائمہ طاہرین تک ہی بات نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے عہد کا انسان پیرس سے جہاز اڑا, پیرس سے ایران کے لیے ایئرپورٹ پر انٹرویو لیا گیا کہ آپ ایران جا رہے ہیں, پورا ایران آپ کا منتظر ہے, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جواب دیا کچھ نہیں. وہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارا سوال نہیں سمجھا, اس نے پھر دہرایا سوال کو کہ نہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پورا ایران آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ آئیں, اور اس وقت میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا میں نے کہہ دیا کچھ نہیں. کہیں یہ فکر ملے تو دکھائیے سوائے در آل محمد کے. اس فکر کے ساتھ آنے کچھ نہیں. آگے اور آپ نے دیکھا کیا ہوا, اتنا بڑا مجمع نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا, انہی کے لیے ہوا اگر ہوا تو. تہران میں حکومت قائم ہو گئی, سب کچھ ہونے لگا, حالات خراب ہوئے, کسی کی چرب زبانیوں سے لوگوں نے دھوکہ کھایا, بنی صدر ملعون جیسے لوگوں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ تہران میں مرگ بر بہشتی کہا جانے لگا, بہشتی مردہ باد, ایت اللہ ڈاکٹر بہشتی کے لیے, ایسے نعرے لگے تہران کے اندر امام خمینی کی زندگی میں. انہوں نے اپنے جگہ سے چھوڑنا چاہا, ہٹنا چاہا, آئے اپنے راہبر کے پاس اور کہا کہ میں ہٹنا چاہتا ہوں درمیان سے, خیریت؟ کہا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرگ بر بہشتی, کیا الٹی سیدھی باتیں, چاہتا ہوں کنارے ہٹ جاؤں. اور کہا بہشتی میرے لیے کیا کہتے ہیں لوگ؟ کرے آپ کے لیے سلام بر خمینی, درود بر خمینی. کہ بہشتی اگر پورا ایران پلٹ کے کہے مرگ بر خمینی تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ 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 اللہ. یہ ہوتا ہے خلوص. توجہ کیجئے گا, اسے کہتے ہیں خلوص, کہ جہاں پورا ایران منتظر ہو سامنے والے پر اثر نہ پڑے, اور جہاں پورا ایران پلٹ کے برا کہے تب بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, کیونکہ جب کام خدا کے لیے ہوتا ہے تو بندوں پر نظر ہوتی ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ ہمارے زمانے کی مثالیں, کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے زمانے کی مثالیں. جب خلوص انسان نے پیدا ہو جائے اور انسان نیت طاہر کر کے پروردگار کے لیے کام انجام دیتا ہے تو پھر ان چیزوں پر نظر نہیں ہوتی, اور جب نظر نہیں ہوتی تو حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ خدا کے لیے خالص ہو جائے, توجہ کیجئے گا میرے عزیزو, جب بندہ خدا کے لیے خالص ہو تو پروردگار عالم ہر شے کے دل میں اس کا خوف پیدا کرتا ہے. کہا یہاں تک کہ جنگل کے درندوں کے اندر, پرندوں کے اندر, رینگنے والوں کے اندر ایسے انسان کا خوف پیدا ہوتا ہے جو خدا کے لیے خالص ہو جائے. میں اس مثال کو بھی اپنے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر دیا تو آج تک اس کا خوف دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور آج تک دشمن اس سے لرز رہا ہے. اگر پریشان, اگر دشمن کے اندر یہ کھلبلی نہیں ہے, اگر یہ الجھن نہیں ہے کہ یہ کچھ ہے, جب یہ کچھ نہیں ہے تو پریشانی کیوں ہو رہی ہے دشمن کو؟ یہ پریشانی بتا رہی ہے کہ یہ کچھ ہے, یہ کچھ نہیں ہے, پروردگار کے بندے خالص ہیں. اے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جب ہم ان لوگوں کے خلوص تک نہیں پہنچ سکتے, جناب آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ 70 برس سے میں نے ایک قدم اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھایا, جو کام انجام دیا ہے پروردگار کے لیے. اور وصیت نامہ مرنے کے بعد پڑھا گیا, مرنے کے بعد لوگوں کو ملا, کوئی یہ سمجھے کہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں. جب ہم ان لوگوں کے خلوص کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے خدا کے لیے, تو کون سمجھے گا کہ امیر المومنین میں کتنا خلوص تھا, علی ابن ابی طالب کے اندر کتنا خلوص پایا جا رہا تھا پروردگار کے لیے. اور جتنا خلوص ہوتا ہے اتنا عمل صالح ہوتا ہے, اتنا عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ پیغمبر نے علی کے عمل کا وزن بتا دیا, ورنہ دنیا کیا سمجھتی کہ علی ابن ابی طالب کے خلوص کی منزل کیا ہے. کہ جو عمل انسان انجام دیتا ہے تو دکھتا ہے, تاریخ اسے لکھتی ہے, راوی نے دیکھا یہ ہوا یہ ہوا, لیکن جو نیت میں ہے وہ کیسے ظاہر ہو؟ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آل محمد کے خلوص کا پروردگار عالم نے قرآن میں ظاہر کر دیا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہہ نہیں رہے ہیں لیکن خدا کہہ رہا ہے اس چیز کو. یہی اچھا ہوا کہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی اور پیغمبر نے علی کے خلوص کا وزن بتا دیا دنیا کو. ہزاروں بار کی سنی ہوئی آپ کی حدیث ہے, لیکن اس جہت سے دیکھیں کہ عمل کا خلوص اتنا تھا, کہ عمل میں وزن اتنا تھا کہ پیغمبر نے بتایا. کیا بتایا؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین الى یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت جو خندق میں لگی ہے وہ دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے قیامت تک. اب یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے آخر, کہاں دونوں جہاں کی عبادتیں, سجدوں پر سجدے, رکوع پر رکوع, قرآن پر قرآن, اور ایک طرف ایک ضربت. کہ یہی تو بات ہے کہ خدا کے یہاں عمل کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اسی لیے کہا گیا کہ ایکم احسن عملا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا کہ تم میں کون زیادہ عمل کرنے والا ہے کہ لگ جائے مسلمان اسی کام پر, جائے ایک کے بعد ایک نہیں, ہے، احسن عمل کی درخواست ہے۔ اور چونکہ وہی چیز خلوص وزن پیدا کرتی ہے، ایک ضربت علی ابن ابی طالب کی۔ اور آپ سوچیے پیغمبر اگر یہ کہتے تو کیسا لگتا کہ علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی ضربتوں سے بہتر ہے۔ اچھا ہونا تو یہی چاہیے تھا، چونکہ افضل التفضیل قانون بھی یہی ہے اور عام طور سے مقایسہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک صفت کا اسی صفت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پیغمبر یہ کیوں نہیں کہا کہ علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی ضربتوں سے بہتر ہے؟ نہیں، علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ توجہ کریں، یہ سوال ایک ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ مولا کی ضربت کو عبادت سے مقایسہ کیا گیا؟ کہ وہ اور ہوں گے جو ضربت سمجھ کے لگائیں، توجہ کیجیے گا، وہ اور ہیں جو قوت بازو بڑھا کر کے دشمن پر ضربت لگاتے ہیں۔ یہ علی ہے جو میدان جنگ میں بھی اگر ضربت لگاتا ہے تو عبادت سمجھ کے قربتن اللہ ضربت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہے کہ اگر ضربت بھی پڑ رہی ہے تو قربتاً الی اللہ۔ آپ دنیا خود سوچے، ایک ضربت جو دو لمحوں میں ہوئی تھی اس کا وزن قیامت تک کی عبادتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ کیلکولیٹ کیجئے، جس کے دو چشمے زدن قیامت تک لوگ اس کے وزن کا تحمل نہ کر سکے، اس کی 63 برس کی زندگی کا وزن کون بتائے گا؟ اور جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو، وہ محراب میں کتنا بڑا عابد ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزو، ختم کر دیا میں نے کہ انسان کو چاہیے کہ دونوں چیزوں پر نظر کرے۔ امام نے ایک درخواست میں کیا کچھ کہا ہے، ابھی کتنی ایسی باتیں ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے سے جاہل آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے کہ وَنْتَحِ بِنِيَتِي الٰى حِسَنِ النِّيَات، پروردگار ہماری نیت کو بہترین نیت کے مرحلے تک پہنچا، وَبِعَمَلِي الٰى حِسَنِ الْعَمَال، اور ہمارے عمل کو بہترین عمل قرار فرما، اللہم وفر بلطفک نیتی، پروردگار ہماری نیت کو اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے تمام فرما دے۔ اور یہ کمال ہے میرے عزیز، و کمال جس نیت سے کام ہو اسی نیت سے کام باقی رہ جائے زیادہ مشکل ہے۔ امام نے کہا کہ الابقاء علی العمل اشد من العمل، عمل پر باقی رہنا زیادہ سخت ہے عمل کرنے سے۔ عمل خالص کر تو لیتا ہے انسان، باقی نہیں رہ پاتا۔ اس کے لیے چاہیے کہ ایسی تربیت ہو کہ جو ہمارے خالص عمل کو خالص ہی دنیا کے سامنے پیش کرے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ اگر میں عمل خالص انجام دوں اور کسی غیر کا تصور بھی نہ آئے، تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ہماری ہی طرح اس عمل کو خالصاً دنیا میں تشہیر کریں۔ اور ان دو کاموں کے لیے دو معصوم کا انتخاب ہے، ایک کا نام ہے حسین ابن علی، جس نے آواز دی کہ ایسا عمل خالص انجام دوں گا کہ دنیا میں اس کی مثال نہ ملنے پائے۔ اور اس خالص عمل کو کوئی ایسا مخلص چاہیے تھا جو دنیا تک پہنچائے اس کام کو، امام سجاد نے انجام دیا۔ کربلا اس مرکز خلوص کا نام ہے جہاں پر جتنے آئے ہیں سب کے اندر حسین نے ایسی نیت رکھ دی کہ آخری مرحلے تک کسی کی نیت میں کوئی فرق نہیں آنے پایا۔ ایسے ایسوں کو لے کر کے آیا تھا حسین ابن علی، بچوں کے اندر اتنا عزم ہے میں نے نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، میں چیلنج تو آپ کے سامنے نہیں کر رہا لیکن میں نے نہیں دیکھا، اگر ملے تو آپ دکھائیے، کسی کربلا کے کسی بچے نے یہ کہا ہو کہ اب ہم سے بھوک و پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم کو بیعت کر لینی چاہیے۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک. کیا عزم، کیا ارادہ ان کے اندر رکھا تھا حسین ابن علی نے. طائرت ہوتی ہے، بچے پیاس سے مر تو گئے لیکن بیعت کی طرف ہاتھ کسی نے نہیں بڑھایا. حتیٰ قتل امام حسین اور امام حسین کی شہادت کے بعد، ان حالات کے رونما ہونے کے باوجود کوئی بھی امام حسین کے خیموں سے ادھر نہیں گیا، حتیٰ کسی نے ہاتھ تک نہیں بڑھایا. پانی مانگا بھی ہے تو اتمام حجت ہے، تاکہ دنیا یہ جان تو لے کہ ہم پیاسے ہیں. شام غریبہ میں جناب زینب نے جب بچوں کو گنا ہے تو کچھ بچے کم تھے، جس میں سے حسین کی چہیتی بیٹی بھی نہیں تھی. اس کو جناب زینب امام حسین کے لاشے سے اٹھا لائے. بابی رباب بچی کو سنبھالیے. ام کلثوم کو لیے ہوئے زینب دو بچوں کو بہت دیر تک ڈھونڈتی رہی. یہ مقتل کے جملے ہیں میرے عزیزوں. زینب بہت دیر تک ڈھونڈتی رہی دو بچوں کو، چاروں طرف جاتی ہے، لاشوں کے انبار لگے ہیں، کہاں ڈھونڈے شہزادی. کافی دیر کے بعد دو بچے کھجور کے درخت کے نیچے دکھائی دیے، گلے میں باہیں ڈالے پڑے ہیں. جناب زینب نے سوچا دشمنوں کے خوف سے، دشمنوں کے ڈر سے، دشمنوں کی وجہ سے بچے بھاگ کر کے یہاں آ گئے، سائے دار درخت کے نیچے لیٹ گئے. اب جو بازو ہلایا تو پیاس کی وجہ سے دونوں بچے مر چکے تھے. مر تو گئے پیاس سے لیکن دشمن کی طرف نہیں گئے. یہ اس عمل کے خلوص کو، اس عمل کے وزن کو اپنے کردار سے باقی رکھنا. امام حسین خنجر کے نیچے اپنی پیاس بجھا چکے، لیکن ابھی ہم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جناب زینب نے پانی کب پیا. ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کربلا کی ان عورتوں نے پانی کب پیا. شام غریبہ میں پانی آنے کی روایت تو ہے، لیکن پانی پینے کا تذکرہ ہمیں دکھائی نہیں. آپ سوچیے، آپ رباب کو پانی پلا لیں گے شام غریبہ میں جس کا پیاسا بچہ. جس کے پیاسے بچے کا جنازہ اس کے سامنے پڑا ہو اسے کیسے پانی پلا لے کوئی. زینب کے ہاتھ ہونٹوں تک کیسے پانی آئے گا جس کا بھائی خنجر کے نیچے پانی پانی کہتا چلا گیا. امام کا جملہ تھا مجھے دو قطرے پانی پلا دو، لقد نشفت کبدی من الظما، ارے میرا جگر پھٹ گیا ہے پیاس. کیسے زینب پانی پیے گی نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود کسی جگہ پر رضا الہی کے خلاف تو کیا تصور بھی نہیں ہے. ہاں میرے عزیزو، یہ قافلہ منزل بمنزل طے کرتا ہوا، یہ روز زیادہ سخت ہیں، کبھی اہل حرم یہاں قید ہیں، ایک ہفتے تک تقریباً کوفے کے قید خانے میں قید رہے، کل جہاں شہزادی تھی آج وہاں قیدی ہے. لیکن جناب زینب کی تقریروں نے، سید سجاد کے خطبوں نے کوفے میں انقلاب پیدا کر دیا. ابن زیاد نے یزید کو لکھا اگر یہ کچھ دن اور رہ گئے تو کوفہ ہاں سے چلا جائے گا. یہ خلوص کا اثر ہے، میں نے کہا وزن پیدا ہوتا ہے. اس نے کہا ان لوگوں کو رات کی تاریکی میں کوفہ سے نکال کے شام بھیج دیں. اہل بیت کو، اہل حرم کو کوفہ سے نکال کے شام بھیجا گیا، چونکہ کوفہ میں انقلاب کی آگ بھڑک اٹھی ہے. یہ قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا، ایک جگہ پر رات ہوئی، تو سوچا کہ رات کی تاریکی میں ایسا نہ ہو کوفے والے کہیں حملہ کر کے سر حسین چھین لیں، کسی جگہ پناہ لینی چاہیے محفوظ. دیکھا کچھ دور کچھ روشنی نظر آ رہی تھی، قریب گئے، ایک دیر تھا عیسائی، ایک دیر، دق الباب کیا، ایک بوڑھا شخص باہر آیا، راہب، بوڑھا راہب باہر آیا. کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک شخص نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے شام لے جا رہے ہیں، تو کیا ہم کیا کریں؟ کہ آج کی رات تمہارے دیر میں پناہ لینا چاہتے ہیں. اس بوڑھے جہاں دیدہ شخص نے موقع کی نزاکت پہ غور کیا، کچھ نوکے نیزہ پر سر ہیں، کچھ بیویاں ہیں، سر سے پاؤں تک لوہے میں جکڑا ہوا ایک جوان، جب اس کی نظر پڑی سروں پر تو اسے تعجب ہوا کہ یہ کیسے لوگ تھے، اتنے نورانی چہرے، سمجھ نہیں سکا حالات کو، پریشان ہے، لیکن فوج فوج یزید ہے، کہیں اذیت نہ پہنچائے. اس نے کہا سنو ایسا کرو، ان سروں کو رکھ دو دیر میں تم سب کے آنے کی جگہ نہیں ہے، ان سروں کو رکھ دو، ان بیویوں کو پہنچا دو، اس جوان کو بھیج دو، تم لوگ تو سپاہی ہو، باہر سے حفاظت کرو. سب نے بات کو مان لیا. میں میرے عزیز و خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جو میں نے مقتل میں دیکھی ہیں. سر امام حسین کو نوک نیزہ سے اتارا گیا، ایک صندوق کے اندر رکھ کے قفل کر دیا گیا، لے جا کر کے ایک حجرے میں رکھ دیا گیا، باقی سر صحن خانہ میں ہیں، دیواروں سے لگا کے رکھ دیے گئے. بیویاں آنگن میں بیٹھ گئیں، ایک گوشے میں سید سجاد کھڑے. دیر بند ہو گیا، راہب جا کے بستر پر لیٹ گیا، لیکن راہب کو دو چیزیں پریشان کر رہی ہیں. کون کون سی چیزیں؟ دو چیزیں. جب سے یہ لوگ آئے ہیں دیر میں خوشبو ہے، اور جب سے یہ لوگ آئے ہیں پورے دیر میں ایک نور سا پھیل رہا. یہاں کون لوگ؟ کس سے پوچھے کیا کرے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیٹے لیٹے بستر پر یہی سوچ رہا تھا کہ آنکھ لگ گئی، یہ فکرے ہیں مقتل کے. بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کس سے پوچھوں کیا کروں، کون لو ہے یہ لوگ، آنکھ لگی. خواب میں کیا دیکھا؟ جس حجرے میں سر حسین رکھا گیا ہے اس حجرے پر آسمان سے ایک اماری آ رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اماری پر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں. یہ گھبرا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. وہ اماری اسی حجرے کے پاس آ رہی ہے جس حجرے میں سر حسین ہے. جب اماری قریب آئی تو ایک آواز آئی، خواب میں دیکھ رہا ہے، ایک آواز آئی، راہب آنکھوں کو بند کر لے، پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے. شاگردوں کو جگایا کہ اٹھو اٹھو کچھ ماجرا ہے. سارے شاگرد اس کے اٹھے، آئے اس حجرے میں گئے جہاں سر حسین رکھا تھا، نکالا تالا توڑ کر کے سر کو باہر نکالا، لکھا ہے گلاب سے سر کو دھویا، سر سے خون کو صاف کیا، چہرے پر نظر پڑی، کچھ پہچانا پہچانا سا لگا، لیکن سمجھ نہیں بتا کہ تو کون ہے؟ اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے؟ میں پوچھوں گا راہب کہیں کٹا ہوا سر بھی بولتا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، جملہ سنیں گے آپ مقتل کا، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، راہب انا المظلوم، راہب انا الغریب، راہب انا العطشان، اے راہب میں مظلوم ہوں، اے راہب میں غریب ہوں، اے راہب میں پیاسا ہوں، آواز میں درد اتنا ہے سارے شاگرد خاموش ہو گیا، تو راہب نے کہا زدنی، ارے اور بتا کہ تو کون ہے؟ جملہ سنیے جو مقتل کا جملہ ہے، سر سے آواز آئیے راہب انتصال عن حسبی و نسبی، اے راہب اگر ہمارا حسب و نسب پوچھتا ہے تو سن، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا، سارے شاگرد اور